الحمدللہ آج کی اس مبارک مجلس کے اندر ہمارے ماننے جام کے دارالحسان مانوی کے دو بچے تصویر حفظ کی فضیلت تصویر حفظ کر رہے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا حافظ ہے حافظ سفیر عرفان نعمان, عرفان بھائی نعمان نے اپنے بابو چاچا کے پوتے وہ ہے, اور دوسرے حافظ ہیں حافظ معاویہ مشتاق نعمان, مشتاق بھائی رکشہ والوں کے بیٹے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم أنس وحدتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم سخرني منه ما نسيت وعلمني منه ما وزدت منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين.
الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کی یہ مجلس روحانی اور رحمانی اور ربانی مجلس ہے جس مجلس میں اللہ رب العزت کے کلام قرآن کریم کو ختم کیا جائے جہاں بھی ختم قرآن کی مجلس لگتی ہے اللہ رب العزت کو وہ مجلس اتنی پسند آتی ہے اللہ کی نگاہ میں وہ محفل اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ آسمان سے 4000 فرشتے اس مجلس میں اترتے ہیں اور جب ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے تو 4000 فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں جس محفل میں جس مجلس میں 4000 فرشتے آمین کے واسطے آئے ہیں جو سب کے سب معصوم ہیں جب ان کی آمین قبول ہوگی تو ان کے صدقے انشاءاللہ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی اس لیے آج ہم اور آپ اس امید اور اس توقع کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ دعا ہوگی ہم اپنے دل کی مرادیں اپنے دل کا دکھ اور غم اپنے دل کی تمنائیں پیارے اللہ سے کہیں گے اور وہ پیارا اللہ اپنے کلام کی برکت سے فرشتوں کی آمین کی برکت سے اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما دے گا اس لیے کہ اس مجلس میں کوئی اور کلام نہیں پروردگار کا کلام پورا کیا جائے اللہ رب العزت کو وہ محفل بے انتہا پسند ہے اسی بنا پر حدیث کی ایک کتاب بیہقی اس میں ایک روایت ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم کو ختم کرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہیں اس کے ہونٹ پہ اپنا ہونٹ لگا دیتے ہیں کہ تیرا یہ لفظ اور تیرے یہ ہونٹ کتنے مبارک کتنے مبارک کہ تم نے اپنے ان ہونٹوں سے پیارے اللہ کے پیارے کلام کو پڑھا ہے اور پڑھتے پڑھتے یاد کرتے کرتے تم نے اللہ کے کلام کو ختم کیا ہے تو تیرا یہ ہونٹ تیرے یہ لفظ بڑے پیارے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عظمت عقیدت محبت کے ساتھ تیرے لبوں پر میں اپنا لب رکھ لوں. یہ کیسے مبارک ہیں اللہ کے بندے جن کو ختم قرآن سے یہ سعادت ملتی ہے. اسی بنا پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے کرتے پورا قرآن ختم کر لیتے تو اپنے گھر کی مستورات کو اپنی بہو اپنی بیٹیوں کو جمع کرتے اپنے بچوں کو جمع کرتے اس کے بعد دعائیں کرتے اور یہ کہتے میری بیٹیاں میرے گھر کی مستورات یہ بڑا ہی مبارک اور بہت ہی سنہرا اور بہت ہی قیمتی موقع ہے. آؤ میں دعا کرتا ہوں گھر کی مستورات گھر کی بیویاں عورتیں تم میری دعاؤں پہ آمین کہو گی. اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے آج ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بندے یا اللہ کی بندیاں مرد ہو یا عورت دعا کی قبولیت کا جب موقع آتا ہے جب کوئی سنہرا بہترین موقع اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے اللہ سے کہے تو اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب پروردگار یہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی بندہ پورے یقین کے ساتھ پوری امیدوں کے ساتھ یا میری کوئی بندی کوئی عورت پورے یقین اور امید کے ساتھ دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسے مایوس نہیں کرتے اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. جس اللہ کی یہ شان ہے آج ہمارا قرآن کی برکت سے نورانی کلام کی برکت سے ہمارا آپ یہاں پہ جمع ہیں لہذا پوری تازگی کے ساتھ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ پورے ہی ولولے اور جذبات کے ساتھ ہمارا آپ بیٹھے کہ آج پیارے اللہ سے کچھ مانگ لینا ہے آج پیارے اللہ کو منا لینا ہے آج اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلا لینا ہے آج اللہ کے سامنے دل کا ٹکڑا کہہ کر اپنی مرادوں کو پا لینا ہے. اسی جذبے کے ساتھ ہم اور آپ بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو دیکھیں کہ پروردگار کا یہ کلام کتنا مبارک کلام ہے کہ جو کلام پہلے اللہ کی ذات سے نکلا اس کے بعد اللہ نے اس کلام کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا. پورا کلام آسمان کے اوپر لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. پھر اس کے بعد اس کلام کو اللہ نے ساتویں آسمان پہ اتارا. پھر ساتویں آسمان کے بعد اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. پھر آپ کی زبان مبارک سے مردوں نے عورتوں نے صحابہ نے صحابیات نے آپ سے قرآن کریم کو سیکھا اور اپنے سینے کو منور اور روشن کیا ہے. جس سینے میں جس دل میں قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے یاد رکھیں وہ سینہ وہ دل سب سے پہلے اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے. انسان تو لاکھوں ہیں بے شمار ہیں انگنت ہیں ان سارے انسانوں میں اللہ کی طرف سے کچھ بندوں کے دلوں کو چنا جاتا ہے منتخب کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دل ہے جس میں میرا کلام رہ سکتا ہے یہ وہ دل ہے جس میں میرے کلام کو اتارا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حفظ قرآن کے لیے انسانوں کے دلوں کو منتخب کیا جاتا ہے. میرے دوستو یہ قرآن ایک ایسا قرآن ہے جس سے عقیدت جس سے محبت مردوں نے بھی کیا ہے جس قرآن سے عقیدت اور جس قرآن کی عظمت عورتوں نے بھی اپنے دلوں میں رکھا ہے جس قرآن کریم کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے بھی اپنے دل میں سجایا ہے، جس قرآن کریم کو بڑی عمر کے لوگوں نے بھی اپنے دل میں بسایا ہے، جس قرآن کو مالداروں نے بھی، بادشاہوں نے بھی، شہزادوں نے بھی، امیروں نے بھی، غریبوں نے بھی اپنے دل میں سجایا ہے، وہی اس قرآن کو اس امت کی ماؤں نے بھی، اس امت کی بیٹیوں نے بھی، اس امت کی بہنوں نے بھی، اس امت کی لڑکیوں نے بھی اس قرآن کو اپنے دل میں سجایا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت محمدیہ کا امتیازی شان ہے، یہ اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ پچھلے کسی امت میں، کسی قوم میں، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، کسی قوم نے بھی اپنے نبی پر آئی ہوئی کتاب اس کو یاد نہیں کیا۔ اس امت میں اللہ نے مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی اللہ نے یہ موقع دیا کہ بڑی عمر کے ہو جانے کے بعد بھی وہ قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں۔ چھوٹی عمر میں دیکھیں امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، حافظ قرآن نہیں تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محفل میں گئے اور ان کی علمی مجلس میں بیٹھ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا کیا حافظ قرآن ہے؟ امام محمد نے فرمایا میں حافظ نہیں ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میری علمی مجلس میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو حافظ قرآن، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگی، ایک غم ہوا، ایک فکر ہوئی، ایک حسرت ہوئی کہ میں حافظ قرآن نہیں۔ وہاں سے لوٹے، اللہ سے دعائیں کی اور پورے شوق اور پوری رغبت کے ساتھ قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا۔ ایک ہفتے میں حافظ قرآن بن گئے، صرف اور صرف ایک ہفتے میں حافظ قرآن۔ اگلے ہفتے امام صاحب کی مجلس میں آ کر بیٹھے، امام صاحب نے پہچان لیا، امام صاحب نے فرمایا آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ میری مجلس میں وہی آ کر بیٹھے جو حافظ قرآن ہو۔ امام محمد نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، پروردگار کا فضل ہے کہ ایک ہفتے میں حافظ قرآن بن چکا، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس امت کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ جو دور تک شوق اور ولولے سے، پوری عظمت کے ساتھ، پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ قرآن کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے حافظ قرآن بنا دیتے ہیں۔ احمد آباد کا ایک حافظ گزرا ہے جس کو محمود دیگرا کہتے ہیں۔ محمود دیگرا ہمیشہ احمد آباد میں اپنی مسجد میں بڑے بڑے علماء کو بلا کر، وہ 27 رمضان کو بلا کر دعائیں کراتا تھا، 27 رمضان کو بلا کر دعائیں کرواتا تھا اور کسی عالم سے بیان سنتا تھا۔ بادشاہ وقت ہے، شاہی دربار ہے، ساری دولتیں اس کے پاس ہیں۔ ایک عالم نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اللہ تعالی اس کی سفارش سے 10 جہنمیوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اللہ فضل کرنے پر آئیں گے، اللہ اور بھی زیادہ فضل کرنے پر آئیں گے، احسان کرنے پر آئیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ 10 انسانوں کی نہیں، اس کے 10 نسل کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ جب یہ بات محمود بیگرا بادشاہ نے سنی، اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، اس کے آنسو گرتے گرتے چہرے تر ہو گئے، داڑھی بھیگ گئی، داڑھی میں آنسو کے قطرے گرتے ہوئے شاہی لباس پہ پڑے۔ کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت کیا بات ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میں اپنی نسب میں، میں اپنے خاندان میں، میں اپنے اوپر کے لوگوں کو جہاں تک جانتا ہوں اس میں کوئی حافظ قرآن نظر نہیں آتا، اس میں کوئی حافظ قرآن نہیں. ارے محمود کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر یہ امید رکھے کہ اللہ محمود کی مغفرت کر دے گا، مگر اگر میرے خاندان میں کوئی حافظ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ پروردگار اس حافظ کی برکت سے میری مغفرت کر دینا، کیونکہ میں اسی کے خاندان کا ہوں. رویا، اللہ رب العزت کی شان، میری ماں بہنیں ذرا غور سے سننا، جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی کوئی بندی مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے آنچل اٹھا کر اللہ کے سامنے اگر دعائیں کرتی ہے، اور کسی عورت کی آنکھوں سے، کسی اللہ کی بندی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے اگر آنچل پہ گر جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس گرے ہوئے آنسو کے قطرے کی لاز رکھتا ہے. کبھی نہ کبھی اس عورت کو اس آنسو کا بدلہ اللہ کی طرف سے ضرور ملتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں عورتوں سے کہ آپ بات بات پہ بہت روتی ہوں گی، کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی ڈانٹ ڈپٹ، کسی کڑوی کسہری پر بہت روتی ہوں گی، آپ کو اس رونے پر کچھ نہیں ملتا. پروردگار کے سامنے سجدے میں جاؤ، اللہ کے سامنے آنسو اٹھاؤ، پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور آنسو کے دو چار قطرے اللہ کے سامنے گرائیے. وہ آنسو کے دو چار قطرے جو ماں بہنوں کی آنکھوں سے، جو دادی اور نانی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جو گھر میں گرتے ہیں، اللہ ان عورتوں کے آنسو کی برکت سے گھر کے نصیب کو اللہ چمکا دیتے ہیں، گھر کے معاملے کو اللہ بابرکت بنا دیتے ہیں. محمود دیگرا بیچارہ روتا رہا، مجلس ختم ہو گئی، علماء اپنے گھر کو گئے، ایک سال کا عرصہ، ایک سال کا زمانہ گزر گیا، آئندہ رمضان آنے کو قریب تھا. بادشاہ نے مشورہ رکھا کہ ان سال ہماری مسجد میں، شاہی مسجد میں تراویح کون کون پڑھائیں گے. سب کے سب آئے، محمود دیگرا کا جوان بیٹا بھی آیا. جب بادشاہ نے کہا کہ ان سال میری مسجد میں تراویح کون کون پڑھائیں گے، تو محمود دیگرا جو بادشاہ ہے، جس کا بیٹا شہزادہ ہے، جو شاہی دربار میں رہتا ہے، شاہی خاص باغ اور شاہی سواری پہ سوار ہوتا ہے، ایک دم سے بڑے تواضع کے ساتھ کھڑا ہوا. علماء ہے، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. اس نے کہا، ابا حضور اگر اجازت ہو تو این سال تراویح میں پڑھانا چاہتا ہوں. سارے لوگ حیران کہ اس بچے کو تو ایک پارا بھی یاد نہیں، بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے، بڑے بڑے علماء موجود تو کیا کہہ رہا ہے. اس بیٹے نے جو جواب دیا، آج میں کہنا چاہتا ہوں اپنے خاندان، اپنے گھر کے جوانوں کو کہ بیٹے نے کیا جواب دیا. بیٹے نے کہا، ابا ایک سال پہلے آپ کے آنکھوں میں جو آنسو آیا تھا، اسی آنسو نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا ہے. میں جب یہاں سے لوٹا، جب گزشتہ رمضان میں میں یہاں سے لوٹا، میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ میرے باپ کے آنسو بیکار نہیں جائیں گے، اور میں حافظ قرآن بن کر اپنے باپ کے دل کو میں ٹھنڈک پہنچاؤں گا. اپنے باپ کے آنکھوں میں جو آنسو حسرت سے نکلے تھے، غم سے نکلے تھے، میں اپنے باپ کو ایسی خبر سناؤں گا کہ آئندہ میرے ابا کی آنکھوں سے محبت کے آنسو ٹپکیں گے. سارے لوگ حیران. اس جوان بیٹے نے پورے رمضان میں اکیلے قرآن کریم کو سنایا، اکیلے 20 رکعت کی تراویح پڑھائی. میرے دوستو، یہ اللہ کا کلام وہ ہے کہ شہزادہ اگر لینا چاہے وہ بھی اپنے سینے میں بسا سکتا ہے، کوئی غریب اگر لینا چاہے وہ بھی اپنے دل میں سجا سکتا ہے، کوئی عورت اگر لینا چاہے وہ بھی قرآن کریم کی اپنے دل کو روشن کرنا چاہ سکتی ہے. اور سنیے، اس امت میں اللہ نے کیسی کیسی عورتوں کو بنایا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدی ثقفی، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے دو بڑے ولی ہیں. اس زمانے میں ایک عورت تھی، جو جوان عورت بیوہ ہو گئی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا. عورت نے جب دیکھا کہ میرے شوہر گزر گئے، میرا سہارا ختم ہو گیا، ایک ہی میرا بیٹا ہے جو نور نظر لگتے جگر ہے، یہی بیٹا میرے دل کے لیے ٹھنڈک بن سکتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے اپنے اللہ کے سامنے آنچل اٹھا کر دعائیں کی اور یہ کہا، پروردگار میں اپنے بیٹے کو آپ کے قرآن کے لیے وقف کرتی ہوں. اور کہ ذرا غور سے سنیں، اے میرے اللہ میں آپ کے سامنے اپنے بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کرتی ہوں، میرے بیٹے کا دل قرآن کے لیے میں نے وقف کر دیا، اے اللہ میں وقف کرتی ہوں. متولی کس طرح سے وقف کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ متولی ہمیشہ وقف کا ذمہ دار ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں بچہ آپ کی ذمہ داری میں ہے. ماں نے کہہ دیا، اپنے شہر کے کچھ ساتھ کے پاس رکھ دیا، بچہ روزانہ حفظ قرآن کے واسطے جا رہا ہے، روزانہ بچہ حفظ کے لیے جاتا ہے. ایک دن ایسا ہوا، استاد کے گھر پہ پانی نہیں تھا، استاد کے گھر پہ پانی نہیں ہے. استاد نے بچے سے کہا کہ بیٹا سامنے دریا ہے، جاؤ ڈول لے کر جاؤ، ذرا دو ڈول پانی لے آؤ، میرے گھر میں پانی نہیں ہے. وہ بچہ جب ڈول لے کر گیا اور نہر سے تھوڑا سوچا کہ تھوڑا اندر جا کر پانی لوں تاکہ صاف ستھرا پانی ملے. اب جیسے وہ تھوڑا اندر بڑھا تو اندر زمین گہری تھی، پھٹی ہوئی تھی، کبھی کبھی زمین پھٹ جاتی ہے، زمین اندر سے گہری تھی. اچانک بچہ اسی اندر کے گڑھے میں گر گیا اور بالکل اس کا نام و نشان مٹ گیا. دور سے لوگوں نے دیکھا تو بچہ پانی لینے گیا، اسی دریا میں ڈوب گیا. خبر آئی اب استاد جی کے پاس، جب خبر آئی تو استاد جی بڑے گھبرائے. استاد بہت گھبرائے تھے، یا اللہ ایک لوتا بیٹا تھا اور ودھوا اور بیوا عورت تھی، اس کے خاندان کے لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے اس معاملے کو فوراً دوڑ کر جنید بغدادی کے پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس عورت پردے سے آتی جاتی تھی. جب یہ استاد وہاں پہنچے اور اپنا معاملہ رکھا تو جنید بغدادی نے کہا کہ مسئلہ بڑا مشکل ہے، ایک عورت کا مسئلہ ہے، وہ بھی بیوہ ہے اور ایک لوتا بیٹا تھا، بڑا سنگین مسئلہ ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹھو، دوسرے جو ولی ہیں سیدی سخاتی ان کو بلاؤ. دونوں بیٹھ گئے. اب اس ماں کو کیسے بتایا جائے کہ تیرا بیٹا استاد کے کام سے گیا، دریا میں ڈوب کر مر گیا، ختم ہو گیا، کیسے بتایا جائے؟ مشورہ ہوا کہ اس عورت کو بلایا تو جائے. اب وہ عورت آئی، آنے کے بعد اللہ کے دونوں ولی بیٹھے ہیں، استاد بھی سامنے بیٹھے ہیں. اب انہوں نے کہا تھا اوپر اوپر بات شروع کی. جب اوپر اوپر بات ہونے لگی، کھل کے بات نہیں کہتے تھے، تو عورت کہتی حضرت صاف صاف بتائیے نا معاملہ کیا ہے، صاف صاف بتائیے معاملہ کیا ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرا بیٹا دریا میں گیا پانی لینے اور وہیں ڈوب گیا، اب تک اس کا نام و نشان نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اندر ہی ڈوب کر دب گیا، اب اپنے بیٹے پر انا للہ تم پڑھ لو. سنو میری ماں بہن، ایک عورت کا ایمان، ایک عورت کا یقین. اس عورت نے کہا کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا، اس عورت نے کہا کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بننے سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا حافظ بننے سے پہلے پہلے دنیا سے گزر جائے، اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے سامنے وقف کیا ہے، اس کے دل کو میں نے وقف کیا ہے، اور وقف کا مال کبھی ضائع نہیں جاتا، وقف کا مال کبھی ہلاک نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھے جگہ بتائیے. اب وہ عورت چلی، اللہ کے دونوں ولی ساتھ ساتھ چلے. جب دریا کے پاس پہنچے، لوگوں نے نشان بتایا، وہاں عورت کھڑی ہوئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے او میرے بیٹے اندر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا نام لیتے قرآن پڑھتے باہر کو چلے آؤ. میرے بیٹے اللہ کا قرآن پڑھتے اندر سے باہر چلے آؤ. اتنا کہنا تھا کہ بچہ پانی جھاڑتا ہوا اندر سے باہر کو آ گیا. اب سوچے ذرا ماں بہنے جنید بغدادی سری سکتی کو دیکھتے ہیں اور سری سکتی جنید بغدادی کو دیکھتے ہیں. پھر جنید بغدادی نے کہا اس عورت کا جو اپنے اللہ سے تعلق ہے, اس عورت کا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے, اللہ پر جو اعتماد ہے, اللہ پر جو یقین ہے, اللہ تعالیٰ نے اعتماد اور یقین اور رب و تعلق کی لاز رکھتے ہوئے اللہ نے اس کے بیٹے کو پانی کے اندر ہی زندہ رکھا ہے. اے میری ماں بہنیں, جب اللہ رب العزت ماؤں کی امیدوں پر, ماں کی تمنا پر اللہ اگر پانی میں زندہ رکھ سکتا ہے تو ہمیں آپ کو قرآن کی برکت سے قبر میں بھی اللہ تعالیٰ زندہ رکھ سکتا ہے. اس لیے اس امت کی ماؤں نے بھی قرآن کریم کے ساتھ بڑی عظمت کا معاملہ کیا اور قرآن کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کیا ہے. لہذا بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے, خوش نصیب ہے وہ گھر, خوش نصیب ہے وہ ماں, خوش نصیب ہے وہ بہن, خوش نصیب ہے وہ والد اور وہ خاندان جس خاندان کے لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں. اللہ رب العزت کی بڑی ہی شان ہے کہ آپ کی اس بستی میں ماشاءاللہ, اس بستی ماشاءاللہ, اس ادارے مکتب کے تعلق سے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہو گئے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یاد رکھیں اگر ہم کسی کے بچے جو حفظ کرتے ہوں اگر اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے, عورتیں محبت کی نظر سے, عظمت کی نظر سے دیکھیں گی, تو امید ہے کہ اللہ اس کے نسل میں کسی نہ کسی کو حافظ بنا دیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جو انسان عظمت کے ساتھ حافظ کو دیکھتا ہے, حفظ کرنے والے کو پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اللہ اس کے خاندان کو بھی قبول فرماتے ہیں. اس لیے آج کی اس مجلس میں ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے خاندان میں, ہمارے نسل میں بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ضرور بنے گا. ماں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ذرا ارادہ کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں میں سے کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بنائیں گے. اللہ اکبر, کیسی کیسی عورتیں تھیں آپ جانتے ہیں. زبیدہ خاتون ایک شاہی دربار میں رہنے والی عورت, اس کو قرآن کریم سے کیسی محبت, قرآن کریم سے کیسی عقیدت کہ اس نے اپنے ملک کے ایسی 100 عورتوں کا نام اس نے منتخب کیا تھا. جو 100 عورتیں تھی وہ اس کے گھر میں صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک وہ لوگ, وہ عورتیں ہمیشہ قرآن کریم پڑھتی تھی. کیوں؟ تاکہ میرے شاہی دربار میں ہر دم قرآن کی آواز آتی رہے. اللہ اکبر. ماں بہنیں ذرا سوچو کیسے وہ اللہ کی بندی تھی کہ پورے 24 گھنٹے اس کے دربار میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اللہ اکبر. ان کے شوہر کو دیکھیں, جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت کی اور وصیت یہ کی کہ میں اگر مر جاؤں تو میرے دفن سے پہلے پہلے میری قبر میں کم سے کم 1100 قرآن ختم کیا جائے. چنانچہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی قبر تیار کر لی, ہارون رشید رحمۃ اللہ ان کے شوہر, اور اپنے قبر میں انہوں نے 100 قرآن ختم کرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ ہو سکتا ہے اسی ختم قرآن کی برکت سے میری قبر کو اللہ نورانی بنا دیں گے, میری قبر کو اللہ رحمانی بنا دیں گے. آپ دیکھیں جس قوم کے بادشاہوں کا یہ حال ہے, جس قوم کی ملکہ کا یہ حال ہے, جس قوم کی اللہ کی بندیوں کا یہ حال ہے, اس قوم کو اللہ کیا محروم رکھے گا. اس لیے میرے جوانوں, آج کی مجلس میں ہمارے بڑے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی نسل میں ضرور کسی نہ کسی کو حافظ بنائیں گے. اور نمبر 2, جو جوان ہیں وہ جوان اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ کے رمضان تک, آنے والے رمضان تک کم سے کم سورہ یاسین شریف, کم سے کم سورہ واقعہ, کم سے کم سورہ مور, یہ 3 سورتیں کم سے کم ہمیں یاد کر لینی ہے. طے کرو میرے جوان, انشاءاللہ کہہ دو خدا کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے مغرب, یا عشاء بعد ظہر جائیے یا فجر بعد ظہر جائیے، اور کم سے کم یہ تین صورتیں رمضان کی آمد سے پہلے پہلے آپ اس کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیں، اور اس کے بعد جب رمضان آئے تو پھر آپ یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ سورہ رحمان کو ہم یاد کر لیں کریں گے انشاءاللہ. پھر اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کا مقصد ایک شوق کو بڑھانا، اپنے جذبے کو بڑھانا، اپنے ارادے کو بڑھانا، نئے ارادے کرنا، یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ قرآن کے واسطے نوازے. میرے دوستو، آپ کا یہ علاقہ، یہ بستی، مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ کے یہاں دعوت و تبلیغ کے راستے سے بڑا عمدہ کام ہوتا ہے. مبارکباد، سو بار مبارکباد، ہزاروں ہزار مرتبہ مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دین کی نسبت سے جوڑا اور دین کی نسبت سے کام کرنے کا طریقہ بھی عطا کیا ہے. اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو آج یہ شکل صورت سامنے نہ ہوتی. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب اس بات کی کوشش کیجیے کہ ہمارے یہاں حفظ قرآن، دینی تعلیم کا ماحول اور بڑھے، دینی تعلیم کے اعتبار سے اور لوگ آگے بڑھیں، اور اس سلسلے میں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا مال بھی تھوڑا سا لگائے، اپنے مال کو بھی خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، غریب بچوں پہ خرچ کریں، غریب بچیوں پہ خرچ کریں. یاد رکھیں، اگر چھوٹے بچے، چھوٹے بچیاں، غریب بچے، ان کو اگر حافظ قرآن بنائیں گے، ان پر تھوڑا ہم خرچ کریں گے، یتیموں پہ خرچ کریں گے، بیواؤں پہ خرچ کریں گے، تو اللہ رب العزت کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا. ایک گائے تھی جس گائے پہ اس کا گزارا، دودھ نکالتی اور دودھ کو بیچتی، اسی پر اس کا گزارا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ گائے مر گئی. جب گائے مری ہے تو بیچاری عورت بہت رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی رشتے دار نہیں تھے اس کے. تو چند جوان وہ گئے ان کے پاس، پوچھا تو سبھی جوان بہت افسوس کرنے لگے کہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. میرے جوانوں، اس بات کو ذہن میں بیٹھاؤ، انسان وہ نہیں ہے جو اپنی زندگی گزارے، انسان وہ نہیں ہے جس نے اپنی زندگی گزارے، انسان تو اصل وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندگی گزارے، دوسروں کے کام آ جائے. ہماری زندگی کا یہ اہم مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کس طرح کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے، چاہے دعوت کے لائن سے ہو، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی کا کام کرنے کے اعتبار سے ہو، کسی نہ کسی طرح ہم دوسروں کے کام آ جائیں، یہ جذبہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے. اب وہ جوان پریشان ہو گئے کہ ہم اس بوڑھی ماں کی مدد کیسے کریں، خود میرے پاس کچھ نہیں ہے. ان جوانوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. ایک جوان نے کہا کہ بوڑھی ماں، کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ہارون رشید اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ اسی راستے سے گزرنے والا ہے، اسی راستے سے گزرنے والا ہے. جب وہ گزرنے والا ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ راستے پہ کھڑی ہو جانا، جب اس کی سواری آئے گی تو آپ اس کو ہاتھ دینا، بادشاہ ایسا ہے کہ اتر جائے گا، آپ اس سے کہنا کہ میری تھوڑی مدد کر دو. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی سواری گزرنے لگی، عورت نے ہاتھ کیا، بادشاہ اترا. بوڑھی ماں کیا بات ہے، بوڑھی ماں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری ایک گائے تھی، اگر آپ مجھے ایک گائے دے دو تو میرا گزارا ہو جائے گا. تو بادشاہ نے آرڈر دیا اور یہ کہا کہ اس عورت کو 10 گائے دی جائے، ایک نہیں 10 گائے، اور میرے خزانے سے دیا جائے، میرے ذاتی مال سے دیا جائے. بادشاہ میں کیا کروں گی؟ کہنے ایک سے تم اپنا گھر چلانا اور 9 سے تم دوسروں کی مدد کرنا، 9 سے دوسروں کی مدد کرنا. اب سنو میرے جوانوں، میری ماں بہنیں، جو اصل سنانا ہے، آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے، تھوڑا صدقہ نکالنا ہو مسجد میں دینا ہو، مدرسے میں دینا ہو، کسی دینی کام میں دینا ہو، کسی یتیم اور کسی بیوہ کو دینا ہو، کسی غریب یہاں شادی ہو رہی ہو وہاں دینا ہو، تو عورتیں اپنا مال نہیں نکالتی. ہماری ماں بہنیں اپنا مال نہیں نکالتی. اگر نکالنا بھی ہوا تو شوہر کے کھیسے سے نکالتی، اپنا مال تو بیچاری نکالتی نہیں. اور جب فضول خرچی کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے، جب کوئی منگنی کا موقع آتا ہے، کہیں گھومنے پھرنے کا موقع آتا ہے، تو ہماری ماں بہنیں مال لٹا دیتی ہیں، مال بہا دیتی ہیں. اے میری ماں بہنیں، آپ کا بھائی مسجد میں بیٹھ کر آپ کے دل کو آواز دے رہا ہے، ذرا اپنے اس فضول خرچی کو آپ کم کر دو، اپنے شوق اور اپنے تمنا کو ذرا کم کرو، اور کم کر کے تھوڑا پیسہ بچا کر یتیموں، غریبوں، بیواؤں، بے کس، بے سہارا یتیم بچی پر تم اپنے مال میں سے خرچ کرو. کیا معلوم کس بیوہ عورت کی دعائیں تمہاری خبر کو جنت بنا دے گی. کیا خبر میری بہنیں تمہارا بیوہ یا بیٹے اور یتیم بچوں کے خرچ کرنے پر ان کی دعائیں محشر میں تجھے عرش کا سایہ دلا دے. کیا خبر کسی غریب کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ کل صراط سے تمہارا چلنا آسان بنا دے. اس لیے ماں بہنوں سے میں بہت صاف لفظوں میں کہوں گا کہ آپ ذرا اپنے فضول خرچی کو کم کریں، اپنے پشمے پر لباسوں کو تھوڑا کم کیجیے، اپنے فضول خرچی کو تھوڑا کم کیجیے بچائیے، اور ان پیسوں کو اپنے آخرت کا ذخیرہ بنا دیجیے. سنیے ذرا، ہارون رشید کچھ دنوں کے بعد گزر گیا. جب ہارون رشید جب گزرا ہے، تھوڑا فاصلے پر اس کا مکان تھا، تو ایک جوان آیا اور آنے کے بعد اس نے اس بوڑھیا سے، اس بوڑھی عورت سے کہا کہ بوڑھی اماں، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ جو ہارون رشید تھا وہ آج گزر گیا ہے، اور لوگوں نے اسے غسل بھی دے دیا ہے، کفن بھی پہنا دیا ہے، اب چند گھنٹوں کے بعد اب وہ قبر میں اتارا جائے گا. یہ اس جوان بچے نے اس بوڑھی عورت کو بتایا. سنیے، بوڑھی عورت سن کر فوراً اندر گئی، مسلح بچھا کر اس نے آنچل اٹھایا، اور اپنے آنچل کو اٹھا کے اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اے اللہ جس دن میں بے سہارا ہو گئی تھی، ہارون رشید میرا سہارا بن گیا تھا، گائے مرنے کی بات، جس دن میں بے سہارا ہو گئی تھی ہارون رشید میرا سہارا بن گیا. اے اللہ، آج کفن پہن کر ہارون بے سہارا ہو گیا ہے، اللہ جب کفن پہن کر قبر میں جائے تو اس کا سہارا بن جانا. اے اللہ، اس کا سہارا بن جانا. اس عورت کی یہ دعا تھی. دفن ہو گئے، رات میں کچھ صالحین کو، نیک لوگوں کو خواب میں نظر آئے، ہارون رشید جنت کے محل میں چل رہے ہیں. ان بزرگ نے پوچھا، ہارون رشید تیرے تو اعمال بڑے اچھے ہیں، کس عمل پر تیری مغفرت ہوئی، ہارون رشید نے کہا، اعمال تو الحمدللہ بہت تھے، اس بوڑھیا نے وہ دعا دی کہ اے اللہ، آج ہارون کفن پہن کر بے سہارا ہے، تو سہارا بن جا. جب میری روح اللہ کے پاس آئی، پروردگار نے کہا، ایک بوڑھی عورت، اس کی صدا، اس کے دل کی دعا، اس کو میں ٹھکرا نہیں سکتا. اے ہارون، اس کی دعا پر میں تیرا سہارا بن گیا ہوں، اور سہارا بن کر میں تجھے جنت نصیب کرتا ہوں. ایک بوڑھی کی دعاؤں سے اللہ رب العزت ایک بادشاہ کی مغفرت کرتے ہیں. اس بنیاد سے ضرورت ہے کہ ہم جس سماج میں، جس خاندان میں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہمارا مال تھوڑا لگے، ہماری خدمت تھوڑی لگے، اس مال اور خدمت کے ذریعے دوسروں کا بھلا ہو. کیا معلوم کس کی دعا سے کس کے دعاؤں سے اللہ رب العزت ہمارا نصیب کو چمکا دے. اس بنیاد پر میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے مال میں سے اپنے جمع رقم میں سے ذرا اپنے آپ کو بچائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہمارے زبان پر کبھی بھی ہماری زبان پر ہمارے منہ پر کبھی بھی حرام لقمہ نہ جائے. جو قرآن اتنا پاکیزہ, جو قرآن اتنا پاکیزہ ہے, جس زبان سے ہم قرآن کریم کو نمازوں میں پڑھتے ہیں, اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرتے ہیں, آگے اسی زبان پر کوئی حرام لقمہ, کوئی شبہے والا لقمہ ہرگز ہرگز نہ جائے. اس بات کی کوشش. میں ابھی کچھ پہلے بمبئی گیا تھا, وہاں لوگوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ ایک بہت بڑا فتنہ چل پڑا, بہت بڑا فتنہ چل پڑا بمبئی کے علاقوں. آپ کیا ہو سکتا ہے ہوگا فتنہ یہ چل پڑا کہ اب عورتوں کا ذہن بناتی ہیں, عورتیں غیر ایمان والی عورتوں کا ذہن بناتی ہے ہمدرد بن کر, ان کی دوست بن کر ہمدردی کے انداز میں, آپ اتنا پیسہ لے لو اتنا سود بھر کے رہنا, آپ اتنا پیسہ لے لو اتنا سود بھر کے رہنا. سود کہاں سے بھرو گی؟ شوہر کے کھیسے سے بھرنا. وہ آئیڈیا بتاتی ہیں. گویا ہماری ماں بہنیں جو آج تک اپنے گھروں میں پردہ نشی کی, جو اپنے گھروں میں اسلام کی عزت, آج عورتوں کے روپ میں عورتیں آ کر ان کا ذہن بناتی ہیں اور سود کی حرمت ان کے ذہن سے نکال کر نفع کا نام دے کر, انکم کا نام دے کر, فائدے کا نام دے کر ہماری ماؤں اور بہنوں کو سود کے راستے پر لے جاتی ہیں. اے میری ماں بہنیں, اے میرے دوستو, یاد رکھیے سود کا ایک پیسہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے کہیں بدتر ہے. 36 مرتبہ. اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ماحول کی حفاظت کرنا ہے, تو ہماری عورتوں کو بھی جب اس طرح کا کوئی اور جنائز کرے, اس طرح کا کوئی مسئلہ ہماری عورتوں کو بتائے, تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کے واسطے سے, امام صاحب سے, علماء سے اس مسئلے کو پوچھیں کہ ہمارے سامنے جو اسکیم آ رہی ہے, میرے سامنے یہ اسکیم اور یہ طریقہ آ رہا ہے, یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے, یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اس لیے میرے دوستو, جس زبان کو اللہ نے قرآن کریم کے لیے محفوظ کیا ہے, اس زبان سے کبھی بھی کوئی حرام, کوئی ناجائز, کوئی مشتبہ, کوئی شبہ والا لقمہ ہمارے اندر جانے نہ پائے. یاد رکھیں, ہر چیز کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے, ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. سود کا رقم ہمارے حلق میں آ جائے, سمجھنا اس سے پڑھ کر لعنت, اس سے پڑھ کر سکار, اس سے پڑھ کر آفت اور مصیبت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی. اس بنیاد پر ہم بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میچ میں پیسہ جمع کرتے ہیں, ہمارا پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے اور ہمارے اکاؤنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ انٹرسٹ کے نام سے آتا رہتا ہے, ہم اس کا خیال نہیں کرتے اور وہ حرام پیسہ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے. یاد رکھیں, حرام لقمہ اگر پیٹ میں جاتا ہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ تو درمیان ایک بات میرے ذہن میں آ گئی, ورنہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم دوسروں کے کام آ جائیں, دوسروں کے ہم کام آ جائیں. کس طرح ہم دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں, اس طرح ہمیں دوسروں کو نفع پہنچانا چاہیے. اور تیسری بات کہ مومن کی شان قرآن سے اس کا لگاؤ تعلق, مومن کی شان دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور مومن کی شان کسی کو تکلیف نہ پہنچانا, کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے جس کو دین آزاری کہتے ہیں, تو یاد رکھے میرے دوستو, 1000 عبادتیں اپنی جگہ پر, سارے اعمال اپنی جگہ پر, سارا حج عمرہ اپنی جگہ پر. اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی, کسی کا دل دکھایا, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے رشتے دار ہو, چاہے پڑوسی ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے چھوٹا ہو, چاہے ساس ہو, چاہے بہو ہو, چاہے ننند ہو, چاہے بھابھی ہو, چاہے جیٹھانی ہو, کوئی بھی ہو, کسی کا بھی اگر ہم نے دل دکھایا, دل دکھانے پر اس کا بدلہ کل قیامت کے میدان میں ضرور دیا جائے. اور یہ دل کا دکھنا کتنا نقصان دہ ہے وہ ذرا سمجھیے اور دل سے سنیے. علامہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگ دین کی محنت سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ دین کی توفیق عطا فرمائے, کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عمل کرنے کا موقع دیا ہے. مگر دوسری جو چیزیں ہیں جو بڑی خطرناک اور پوائزن ہیں اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا, اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں دو چار نفل پڑھ لیں گے یا پھر اس کی تلاوت کر لیں گے, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہماری ذات بھی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو کیا انجام ہوگا؟ ذرا اس انجام کو سنیے. علامہ قطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان کا انتقال ہوا, اس کے انتقال کے موقع پر جب اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا اور اس کا عمل وزن ہونے لگا تو اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ یہ دونوں کے دونوں بالکل برابر ہو گئے, دونوں کے دونوں بالکل برابر ہو گئے. اب رحمت کا فرشتہ آیا کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا اور جہنم کا فرشتہ آیا کہ میں اس کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت زیادہ ہے لہذا اس کو جنت میں لے جاؤ, جہنم کے فرشتے کو روانہ کر دیا. اب جنت کے فرشتے دورے ہی آئے مبارکباد دیتے ہوئے, مبارکباد دیتے ہوئے اس کو جنت کی طرف لے چلے. اب یہ بندہ خدا جب جنت کی طرف چلا تو خوشی خوشیوں میں مچل رہا ہے, خوشی کے اندر مچلتا جا رہا ہے کہ میں جو جنت میں گیا اور جنت کے محل تک پہنچا, جنت کے دروازے کو دیکھا, خوش ہو رہا ہے. لیکن اچانک آواز آئی اس بندے کو واپس کرو, یہ جنتی نہیں یہ تو جہنمی ہے. جب یہ آواز آئی کہ یہ جنتی نہیں جہنمی ہے, ایک دم رونے لگا, تڑپنے لگا. فرشتے اسے واپس لاتے ہیں. اب یہ کہتا ہے میرے اللہ مجھ سے پڑھ کر کون بدنصیب ہوگا جو جنت کے دروازے تک جا کر وہاں سے واپس لوٹ رہا ہو. جب وہ ترازو کے پاس آیا تو دیکھا کہ گناہ کا پلڑا چھپا ہوا ہے اور نیکی کا پلڑا ہلکا بن کر اوپر ہے. جہنم کے فرشتے دوڑ کر آئے اور انہوں نے کہا جب ان کو جہنم میں لے جائیں گے, یا رکھو میرے جوانوں, میری ماں بہنیں, جب کسی کے جہنمی ہونے کا اعلان ہوگا روایت میں آتا ہے پروردگار کی طرف سے کہا جائے گا خضو ہو فغل لو ہو سمل جہی مسل لو ہو, فرشتے اسے پکڑ لو, اس کے ہاتھ اور پاؤں میں پیڑی لگا دو اور اسے جہنم میں اور بھی منہ ڈال دو. اللہ ایسے فیض و غضب اور اللہ ایسے جلال کی حالت میں بولے گا کہ 70,000 فرشتے دوڑ کر آئے, ایک انسان کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتے آئیں گے. وہاں پہ کیا حشر ہوگا؟ اب وہ 70,000 فرشتے آئے اس جوان کو اب باندھ کر لے جانا چاہتے ہیں. جب باندھنا شروع کیا فرشتے سے بہت فریاد کی, فرشتہ ذرا مجھے اتنا تو معلوم ہو جائے, فرشتہ مجھے اتنا تو معلوم ہو جائے میری غلطی کون سی, میرا گناہ کون سا, جس گناہ پر میرا نصیب بدل گیا, میری قسمت ٹوٹ گئی, مجھے اللہ کے پاس جانے دو اور اللہ سے مجھے پوچھنے دو میری غلطی کون سی ہے کہ جنت سے واپس کیا گیا. پروردگار اس نے عرض کیا میرے دوست کو ذرا غور سے سننا, میری بیٹیاں میری بہنیں گھر کی بہو ذرا غور سے سننا. اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ تیرے ابو نے تجھے کچھ کہا تھا, تیرے ابا نے تجھے کچھ کہا تھا تو تم نے اپنے ابا کو زور سے جواب دے دیا تھا, ڈپٹ کے جواب دیا تھا, غصے سے جواب دیا تھا, غصے سے تم نے اپنے والد کو جواب دیا تھا, تیرے ابا کا دل دکھ گیا تھا, تیرے ابا کا دل ٹوٹ گیا تھا, تم نے معافی نہیں مانگی, انہوں نے معاف نہیں کیا اور اس سے پہلے وہ دنیا سے تیرے ابا گزر گئے, تیرے اسی ایک گناہ پر, تیرے اسی ایک گناہ پر تم اب جہنم میں جاتے ہو. میرے دوستوں دیکھیں وہ جوان جو جنت کے دروازے پر جا چکا ہے، زبان کی ایک خرابی، دل کا ایک مطلب دکھا دینا، جنت سے اسے واپس کر رہا ہے، اب وہ جہنم میں جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا، بیڑی میں لٹا ہوا، گردن میں تاک لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جوان کہتا ہے، اے میرے اللہ ایک بات اور بتا دے۔ پروردگار نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرے اللہ میں تو ابھی مر کر آیا ہوں، میرے ابا تو بہت پہلے گزر کر آ گئے، اے میرے اللہ یہ بتا دے کہ میرے ابا جنت میں ہے کہ جہنم میں، اے میرے اللہ بتا دے میرے ابا جنت میں ہے کہ جہنم میں۔ تو پروردگار نے کہا بندے آج تو ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، تیرے ابا اس سے پہلے آف ہو گئے اور کئی کئی گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ میرے اللہ ایک فریاد اور ہے، اے اللہ ایک فریاد اور ہے کہ جب میں جہنم میں جاؤں گا اور جہنم کے کنارے آگ کے انگارے پر میں اپنے ابا کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا، میں اپنے والد کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا، میرا والد تڑپ رہا ہے جہنم کے انگارے پر، رو رہے ہیں میرے والد، اور میں بھی جہنم کے کسی کنارے پڑا ہوں گا اور وہاں بھی میں روتا تڑپتا ہوں گا، میں بھی دور سے اپنے ابا کو دیکھوں گا، میرے ابا بھی مجھے دیکھیں گے۔ اللہ یہ تو ڈبل عذاب ہو گیا، یہ تو ڈبل عذاب ہو گیا، اللہ جو باپ مجھے دنیا میں کبھی روتا ہوا دیکھ کر کبھی چین سے نہیں بیٹھا، آج وہی باپ مجھے روتا ہوا دیکھے گا، اور آج میں اپنے باپ کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھوں گا۔ اللہ یہ تو ڈبل عذاب ہو گیا، اے میرے اللہ میرے بوڑھے باپ کو تو معاف کر دے، میرے بوڑھے باپ باپ کو معاف کر دے۔ پروردگار کہے گا معافی کا تعلق، مغفرت کا تعلق، معافی چاہنے کا معاملہ دنیا میں ہے، یہاں نہیں ہو سکتا۔ تو اے میرے اللہ اب اس عاجز گنہگار کی دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے ابا کے سارے گناہ، میرے ابا کے سارے گناہ میری گردن پہ ڈال دے، میرے کندھے پر ڈال دے، میرے والد کے سارے گناہوں کو میرے اوپر ڈال دے، اور مجھے میرے گناہوں کی سزا، میرے ابا کے گناہوں کی سزا میں بھگت لوں گا۔ اللہ میرے بوڑھے باپ کو معاف کر دے۔ جب جوان نے اپنے بوڑھے باپ کی معافی کے لیے اللہ سے کہا تو پروردگار نے کہا رحمت کے فرشتے دیکھو میرے جوان کو، گناہگار سہی، خطاکار سہی، مگر یہاں آ کر کم سے کم رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے اپنے والد کے ساتھ۔ جب یہ جوان والد کے ساتھ رحم و کرم کرتے ہوئے خود کو تکلیف دے رہا ہے، میں تو رحم الراحمین ہوں، اس جوان کے اس جذبے کی بنا پر میں نے اب اس کو بھی معاف کر دیا، اس کے ابا کو بھی معاف کر دیا۔ میرے دوستو یہ دل کے نیک جذبات، یہ دوسروں کو آرام پہنچانا یا اپنے ماں باپ کو آرام پہنچانا، ان کی تکلیفوں کو اٹھا لینا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جو بچہ ایک دن آزاری اور زبان سے گناہ کرنے پر جہنم میں ڈال رہا تھا، باپ کو آرام پہنچانے پر اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت دے رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت بھی ہو، دوسروں کی خدمت کا جذبہ بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے کسی کو دل آزاری نہ ہو، اس کا دل کسی کو نہ دکھے۔ اس لیے میرے دوستو آج کے اس ماحول میں ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس طرح بیٹھے جیسے نماز بیٹھتے ہیں، میں اپنی بات کو ختم کروں گا، دعائیں ہوں گی، ایک اور روایت کو سن لیجیے غور سے، ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں۔ ایک عورت میدان محشر میں آئے گی، ایک عورت میدان محشر میں آئے گی، پروردگار سے کہے گی میرے اللہ میرے ہاتھ میں یہ میرا دفتر ملا ہے، میرے اللہ میرے ہاتھ میں یہ دفتر ملا ہے، یہ میرا دفتر میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے جو میرے پاس آ گیا ہے۔ رب کریم کہیں گے یہاں الٹا نہیں ہو سکتا، یہاں غلط نہیں ہو سکتا، تیرا ہی ہے، نہیں میرے اللہ میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے جو میرے پاس آ گیا ہے، میرا کسی اور کے پاس چلا گیا۔ اللہ پوچھیں گے کیسے کہہ رہی ہو؟ تو وہ اللہ کی بندی کہے گی کہ دنیا میں میں نے بہت عمل کیا، کئی عمرہ کیا، صدقہ کیا، قرآن ختم کیا، مگر میرے دفتر میں یہ سب لکھا ہوا نہیں ہے، میرے دفتر میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ کہیں گے میری بندی تو سچ کہتی ہے، تو سچ کہتی ہے کہ تیرے دفتر میں یہ لکھا نہیں ہے مگر تم نے کیا، مگر بات یہ ہے کہ تم نے وہ عمل کیا تھا، تیرا عمل لکھا گیا تھا، مگر اس کے باوجود تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو نے فلاں فلاں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، تم نے جس کو تکلیف پہنچائی، جس کے دل کو دکھایا، غیبت کر کے، چغلی کر کے، ٹوک مار کر، کسی کو دل دکھا کر تم نے جو باتیں کی ہیں زبان سے، تیری زبان کی غیبت کی بنا پر، تیری زبان کی غیبت کی بنا پر، چغلی کی بنا پر، ٹون مارنے کی بنا پر، دل آزاری کی بنا پر تیرے اعمال اس کو دے دیے جس کا دل تو نے دکھایا، اور تیرا امن تیرے دفتر سے غائب ہو گیا۔ میری ماں بہنیں ذرا غور سے اس بات کو ذہن میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کے دل دکھانے پر، کسی کی دل آزاری پر، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے عمل کو دوسروں کو دے دے اور ہم وہاں پہ حسرت میں رہ جائیں۔ اس لیے ہمیں نیکیاں کرنی بھی ہے، نیکیوں کے راستے پہ چلنا بھی ہے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھنا بھی ہے، دین کو اپنے اندر زندہ بھی کرنا ہے، اپنے ماحول میں دین کو پھیلانا بھی ہے، اپنے گھر کے اندر تعلیم کو زندہ بھی کرنا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے، شبہ والی چیزوں سے، دل آزاری سے اور دل دکھانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، بلکہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ جب انسان اس طرح سے رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے قرآن کریم کا نور اس کے دل پر بھی آتا ہے، قرآن کی برکتیں اس کے دل پر آتی ہیں، پھر اسی کے دل میں رقت آتی ہے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے، اس کے دل میں خوف آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور یہی آنکھوں کے آنسو اللہ رب العزت کے یہاں انسان کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرا کر بلا حساب و کتاب انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آخری بار ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارا یہ دل، اس میں رقت آئے، اس میں نرمی آئے، اس کے اندر خوف آئے، اس کے اندر خشیت آئے، اس میں اللہ کا ڈر آئے، اس میں اللہ کی محبت آئے، اس میں اللہ کی معرفت آئے۔ اس بات کی ہمیں کوشش کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا دل پتھر ہو جائے، ہمارے دل میں قساوت آ جائے، ہمارا دل سنگ ہو جائے، ہمارا دل پتھر کا ٹکڑا بن جائے، ہمارا دل کہیں پتھر کی سل بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، رقت اور نرمی لانی ہے، خوف اور خشیت لانا ہے۔ یہ دل انسان کا ہوتا ہے، اور ایسے دل سے جب آنسو کے قطرے گرتے ہیں تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بس آخری ایک روایت سن لیجیے، میدان محشر ہوگا، محشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور وہاں ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ اپنے حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں، بیوی اپنے شوہر کو ڈھونڈتی ہوگی، عورت اپنے ابا کو ڈھونڈتی ہوگی، بیٹی اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہوگی، بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈتی ہوگی، کوئی تو آئے کہ مجھے ایک نیکی دے دے، مگر دیکھ دیکھ کر بھی سب نظریں بچا لیں گے، دیکھ دیکھ کر بھی سب نظریں بچا لیں گے۔ وہاں محشر کے میدان میں اچانک 70,000 فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ جب جہنم گھسیٹ کر آ رہی ہوگی اور جہنم کے اندر سے بھیانک بھیانک آوازیں نکل رہی ہوں گی تو محشر میں کھڑے انسان ان کی حالت اور خراب ہو جائے، ایک دم سب کے سب چیخ پڑیں گے، میرے اللہ ابھی کے حساب بھی نہیں ہوا، ابھی جہنم قریب آ رہی ہے۔ سب کے سب نبی علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر جائیں گے، پیارے آقا سے کہیں گے، پیارے آقا یہ دیکھیے جہنم قریب آ رہی ہے، پیارے آقا سجدے میں چلے جائیں گے، پیارے نبی سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے روتے ہوں گے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کی ماؤں کے لیے، امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کے جوانوں کے لیے، امت کے بوڑھوں کے لیے، پیارے آقا وہاں بھی آنسو بہاتے ہوں گے۔ سوچے ذرا ہم اور آپ کہ وہاں بھی آنسو پڑتے ہیں، جبریل تشریف لائیں گے، قوم یا نبی رحمہ، اے رحمت والے نبی کھڑے ہوئیے۔ جب پیارے نبی سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں گے، دیکھیں گے حضرت جبریل، ان کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک برتن ہے، جبریل کہیں گے اس میں سے چلو پانی لیجیے، وہ پانی لیجئے اور پانی لے کر جہنم کی طرف ایک پیالے آتا اس مشکیزے سے اس چمڑے کے برتن سے پانی لے کر جہنم کی طرف پھینکے لیے. اللہ اللہ, جیسے جہنم کی طرف پھینکے لیے وہاں 70,000 فرشتے ان کے ہاتھوں سے زنجیر چھوٹ جائے گی اور جہنم بہت دور چلی جائے گی, بہت دور چلی جائے گی. اللہ اللہ, پیارے نبی کا دل ہلکا ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. پیارے نبی نے حضرت بلیل سے پوچھے گا بلیل یہ کیسا پانی تھا کہ ایک کلو پانی سے جہنم کھسک گئی؟ اے پیارے نبی, یہ پانی نہیں ہے. اے پیارے نبی, یہ پیارے پانی نہیں ہے, یا آپ کی امت کے لوگ, آپ کی امت کے جو لوگ اللہ کے سامنے روتے تھے ان کے خوف کے یہ آنسو ہیں, ان کے خوف ان کے آنسو ہیں. آپ کی امت کے آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے گرے ہیں وہ آنسو کا قطرہ اللہ نے جمع کیا ہے, اسی آنسو کے قطرے سے اللہ نے جہنم کو ڈھکیل دیا. سنیے, جس اللہ نے اس امت کے آنسو میں یہ طاقت اور قوت رکھی ہے کہ اس کے آنسو سے 70,000 فرشتے کے ہاتھ سے زنجیر چھوٹ کر جہنم دور چلی جائے, وہی اللہ آج ہمیں اور آپ کو آنکھ دیا ہوا ہے. انہی آنکھوں سے اگر ہم پروردگار کے سامنے آنسو کے قطرے گرائیں گے, اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اللہ ہمارے قسمت کو چمکا دے گا, اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دے گا, ہماری بگڑے کو اللہ بنا دے گا. اس لیے میرے دوستو, آج کوشش کیجئے کہ اس قرآن کی نسبت سے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اس سوکھی سوکھی آنکھوں کو ذرا آنسو سے ڈگمگانا ہے, اس سوکھے چہرے کو آنسو سے ذرا تر کرنا ہے. دنیا کی لذتیں تو ہم نے بہت لی, دنیا کی لذتیں تو ہم نے بہت لی ہے, چیزوں کی لذت تو ہم نے, کدھر دیکھو بھائی, چیزوں کی لذت تو ہم نے بہت لی ہے, کھانے پینے کا مزہ تو ہم نے بہت لیا ہے. کبھی کبھی اپنے اللہ کے سامنے رونے کا مزہ لیجیے, کبھی کبھی اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا مزہ لیجیے. جب انسان اپنے اللہ کے سامنے آنسو کے قطرے گرا دیتا ہے, پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کیسے کیسے گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان بچہ گزر گیا, ایک جوان بچہ گزر گیا. حضرت علی نے خواب دیکھا, وہ جوان بچہ جنت میں ہے, پیارے نبی کے سامنے بیٹھا ہے. حضرت علی نے کہا, پیارے آقا, یہ جوان تو بڑا عجیب تھا, بڑا گنہگار تھا, اسے جنت کیسے ملی, آپ کے قریب کیسے بیٹھا؟ پیارے نبی نے فرمایا, علی بات یہ ہے, جب رات آتی تھی, رات کا کھناٹا ہوتا تھا, رات کا اندھیرا ہوتا تھا, جب وہ چراغ بجھا کر اپنے گھر میں اکیلے سوتا تھا تو اپنے اللہ کے بستر پہ کہتا, اے میرے اللہ, جتنا ہمارا یہ گھر اندھیرا ہے, اے اللہ, میرا یہ گھر جتنا اس وقت اندھیرا ہے, اللہ, اس سے کہیں زیادہ میری قبر میں اندھیرا ہوگا, اس سے کہیں زیادہ میری قبر میں اندھیرا ہوگا, اللہ, وہاں اندھیرا ہوگا. اللہ, اگر تو میرے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ, میرا میری قبر میں اجالا ہوگا, تجھے کوئی روکنے والا نہیں. یہ بستر پر اندھیرے میں کہتا اور پروردگار کے سامنے دو چار قطرے آنسو بہا دیتا, پھر سو جاتا, پھر صبح اٹھتا, بازاروں میں جاتا, گناہوں میں پڑتا, مگر رات ہوتی اپنے اللہ کے سامنے آنسو کا دباتا. پروردگار کو اس جوان کے آنسو اتنے پسند آ گئے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, جنت دے دی اور میرے قریب بھیج دیا. میرے جوانوں, میرے دوستوں, میری مائیں, میری بہنیں, آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, آج ہمارے پاس بڑے بڑے موبائل اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہیں, اگر نہیں ہے, نہیں ہے تو خدا کے سامنے آنسو کا قطرہ نہیں ہے. جو آنسو کا قطرہ شاہی محل سے قیمتی ہے, جو آنسو کا قطرہ ساری دنیا سے قیمتی ہے, اگر اس ایمان والے کے پاس خدا کے سامنے آنسو کا خطرہ نہیں تو سمجھ جاؤ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے آج ہم پیارے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو, اپنے گناہوں کو یاد کریں گے, اور یہ کہیں گے اللہ تیرا کلام، تیرا قرآن، تیرا کلام جتنا پاک ہے اللہ اسی لیول سے مجھے ہی زیادہ ناپاک ہیں، اللہ تیرے کلام میں جتنا نور ہے اللہ ہماری زندگی میں اتنی ہی ظلمت اور اندھیرا ہے، اللہ تیرا کلام جتنا بابرکت ہے اللہ ہماری زندگی میں اتنی ہی بے برکتی ہے، اللہ تیرے کلام کی برکت سے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اگر ہم اسی واسطے سے دعا کریں گے اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو تھوڑا جھکا لیجیے، محشر کے میدان کو سوچئے، وہاں سارے کے سارے انسان اپنے سر کو جھکائے ہوں گے، ہر ایک کی نگاہیں ماں بہنیں بھی اس طرح بیٹھے جیسے نماز بیٹھتی ہیں، سر کو جھکا لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، اپنے دل کو جھانکیے، ہمارے دل میں کیسے کیسے بڑے بڑے کالے کالے گناہ کے گھٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اوپر سے سفید لباس میں ہیں، ہم اوپر سے برقع پوش نقاب میں ہیں، مگر دل ہمارا نہایت سیاہ اور کالا ہو چکا، کل جب ہماری موت ہوگی گھر کے لوگ عمدہ سے عمدہ اچھا سے اچھا سفید سے سفید کفن بنائیں گے اور سفید کفن پہنا کر سفید کافور کے شان کے رکھیں گے، خوشبوئیں لگائیں گے، ہمارے بدن کو لوگ بڑے احترام سے قبر میں ڈالیں گے، مٹی ڈال کے جب واپس لوٹیں گے فرشتہ آئے گا، فرشتہ کہے گا اے فنا کی بیٹی، اے فنا کی بیوی، تجھے گھر والوں نے بہت ہی سفید کفن دیا ہے، ہم کفن کی سفیدی نہیں دیکھتے، ہم تو دل کی سفیدی دیکھتے ہیں، تیرا دل تو گناہوں سے کالا ہے، تو اوپر سے سفید کپڑے میں ہے اندر سے سیاہ کپڑے میں آئی ہے، اللہ اللہ فرشتہ وہاں اگر گرد لے کر لوہے لے کر پیٹنا شروع کیا کون شوہر کام آئے گا، کون باپ کام آئے گا، کون بھائی بچانے آئے گا، کون ممی بچانے آئے گی، کون بہن بچانے آئے گی، کون سہیلی بچانے آئے گی، اللہ اللہ وہاں کوئی بچانے والا نہیں، آج اللہ نے ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، کل قیامت کے میدان میں نام پکارا جائے گا، آؤ پلانے آؤ، کتنی نعمتیں ہم نے دی، کتنی دولت تم کو دی، کتنا مال تم کو دیا، کیسے کیسے کپڑے دیے، کیسی کیسی سینڈل دی، کیسے کیسے پرس دیے، آؤ آؤ ذرا اب خدا کی بارگاہ میں ذرا حساب دے دو، اللہ ایک عورت چلے گی حساب دینے کے لیے، مڑ مڑ کے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے میرے ابو نظر آنے، میرے ابو سہارا بن جائیں گے، پھر مڑ کر دیکھے گی میرے شوہر نظر آئے شوہر سہارا بن جائے، پھر دیکھے گی کہیں بیٹا نظر آئے میرا بیٹا میرا سہارا بن جائے، مگر کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی ہوگا بھی تو نظر بچا لے گا، اللہ اللہ وہاں سر جھکا ہوگا، نگاہیں جھک جائیں گی، فرشتہ گردن پہ ایک لگائے گا اور کہے گا دنیا میں جھک کر آئے ہوتے، دنیا میں آنکھیں جھکا کر آئے ہوتے، آنکھیں باہر کر آتے، یہاں تجھے سر جھکانا نہ پڑتا، اس لیے آج ہم ندامت اور شرمندگی کے سر جھکا کر اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، سوچیے اس اللہ نے اگر گناہ کو معاف نہیں کیا تو کل قیامت میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے پیارے نبی کے سامنے کیا چہرہ دکھائیں گے، اللہ جب پیارے نبی سامنے ہوں گے حضرت بلال بھی کھڑے ہوں گے، حضرت بلال نے اگر ہم سے کہہ دیا اے میرے نبی کی امتیوں ذرا کوئی دن ایسا نہ تھا کہ تم بھوکے پیاسے رہے ہو، اللہ نے ہر صبح دوپہر شام تجھے کھلایا، کوئی بھی اللہ نے تجھے بھوکا نہیں رکھا، میں بلال بھوکے پیاسے تھا، میں ابو ہریرہ بھوکے پیاسے میں بے ہوش ہو جاتا تھا، ابو ذر غفاری اپنے بھوک کو دور کرنے کے لیے زمزم پیتی کا ٹائم پاس کرتا تھا، تم کو تو اللہ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، مگر تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ آنسو کے چند قطرے بہا کر اللہ کے سامنے معافی چاہ کر آئے ہوتے، اللہ ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے، ہم تو رسوا ہو جائیں گے، اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، سوچو جب قبر میں دفن کر کے ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو بھی دفن کر کے آتا ہے, اوٹلے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے, اب باپ اس لیے نہیں روتا کہ میرا بیٹا قبر میں اس کو کیا ہوتا ہوگا, باپ بوڑھا باپ اس لیے روتا ہے کہ دنیا میں میرا سہارا کون ہوگا, بیٹا بھائی ہی بیوی بھی رو رہی ہے اس لیے نہیں روئے گی کہ میرے جوان شوہر کو خبر میں کیا ہوتا ہوگا, وہ تو اس لیے ہوتی ہے اب میرا شوہر کون ہوگا, اب مجھے محبتوں سے کون دیکھے گا, اللہ اللہ جانے والے قبر میں پہنچے ہر کوئی رو رہا ہے مگر ہر کوئی اپنے لیے روتا ہے, امی رو رہی ہے کیوں روتی ہے, اس لیے اب میرا بیٹا کون ہوگا, مجھے کچھ چاہیے بیٹا لا کے دیتا تھا اب کون لا کے دے گا, اس لیے سوچ لو وہاں قبر میں کوئی نہیں ہوگا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں گنہگار ہوں میں خطاکار ہوں, میں گنہگار ہوں سچے دل سے قرار کر لیجیے, جس جوان نے روزانہ گناہ کیا مگر سچے دل سے توبہ کر لی اللہ نے جنت عطا کر دی, حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کے سینے کو چیرا تھا مگر سچے دل سے توبہ کر لیا اللہ نے صحابی بنا دیا, حضرت حمزہ نے کلیجے کو چبایا تھا سچے دل سے توبہ کر لیا اللہ نے صحابیہ بنا دیا, میں گنہگار ہوں میں خطاکار ہوں, میں گنہگار ہوں میں خطاکار ہوں, میں سیاہکار ہوں میں سزاوار ہوں, اللہ میں تو جہنم کا سزاوار ہو چکا, جہنم کا مستحق ہو چکا, اللہ میرے ایک ایک گناہ جہنم میں جانے کو کافی ہے, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا, اگر بوڑھے دادا میاں کو بوڑھے نانا میاں کو اگر بلشتا جہنم میں لے جائے اور ادھر سے نوازا جنت میں جا رہا ہو, وہ تو جنت میں جا رہا ہو تو کیا کہے گا, ارے میں تو تیری باتوں پہ چلتا رہا تو میں جنت میں گیا, وہ میرے نانا تجھے کیا ہوا کہ تو جہنم میں جا رہا ہے, اللہ اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی, اللہ اللہ آج اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دیجیے, میری توبہ ہے توبہ اے میرے مجھ گنہگار کو مجھ گنہگار بول بول سے مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا, میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا, میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, ہاتھ اٹھائیے دعا کیجیے اللہ کے سامنے آنسو کے کیچے بہا دیجیے, اگر آج ایسی مجلس میں قرآن کی محفل میں آنکھوں سے آنسو کا ٹیپا بھی نہیں گرتا تو جوانوں اس بات کو مان لو کہ تمہارے چہرے میں آنکھ نہیں ہے پتھر کا ٹکڑا لگا ہوا ہے, تمہارے بدن میں سر نہیں ہے تمہارے بدن میں پتھر کی سر لگی ہوئی ہے, اللہ اللہ وہ انسان کیسا جس کے بدن میں سر نہ ہو جس کے آنکھوں میں آنکھ کے بجائے پتھر کے ٹکڑے ہوں, اس لیے آج اللہ کے سامنے اسی بات پہ تڑپو, اللہ مجھے رونا نصیب کر دے, اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, اللہم صل علی
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہم بڑے گنہگار, اللہ ہم بڑے خطا کار, اللہ ہم بڑے سیاہ کار, اللہ رات تو جن گناہوں میں ڈوبے ہوئے, اللہ رات تو جن تیری نافرمانی میں ڈوبے ہوئے, اللہ انگ انگ اللہ ٹکڑا ٹکڑا گناہوں میں ڈوبا ہوا, اللہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو, اللہ کوئی رات ایسی نہیں جس میں ظلمت والے گناہ نہ ہوئے ہوں. اللہ کا تو کتنا قریب کہ مجھ سے گناہ ہوتا رہا, اللہ مجھ سے گناہ ہوتا رہا, اللہ تو دیکھتا رہا, اللہ تجھے غصہ آتا رہا, مگر نہیں مولا پھر بھی تو صبر کرتا رہا, اپو در گزر کرتا رہا. اے کریم آقا جب تجھے گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی غصہ آتے ہوئے بھی اللہ تو پردہ ڈالتا رہا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو قرآن کریم کی برکتوں سے معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. اللہ گناہ کرتے کرتے زمانہ گزر گیا, اللہ گناہ کرتے کرتے بال سفید ہو گئے, اللہ گناہ کرتے کرتے جوانی گزرنے لگی, اللہ گناہ کرتے کرتے ہڈیاں کمزور ہو گئی, اے اللہ گناہ کرتے کرتے بدن کمزور ہو گیا, مگر میرے مولا گناہ کا جذبہ ختم نہ ہوا, گناہ کا جذبہ ختم نہ ہوا. اے کریم اللہ اب ہم گناہ کے سامنے ہار چکے ہیں, اللہ گناہوں کے سامنے گھٹنا ٹیک چکے ہیں, اے اللہ ہمیں بچا لیجیے, اللہ بچا لیجیے, اللہ جی بچا لیجیے. اللہ چھوٹا بچہ چلنا چاہتا ہے, اللہ دور سے چلنا چاہتا ہے, دو قدم چلتا ہے گر جاتا ہے, اللہ ماں دوڑ دوڑ کے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے, اپنے دل سے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ ستر ماؤں سے زیادہ تو کریم ہے, اللہ ستر ماؤں سے زیادہ تو کریم و رحیم ہے. اللہ ہم تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں چل نہیں پاتے, آنا چاہتے ہیں گر جاتے ہیں, اللہ آپ کو لینا چاہتے ہیں اللہ آپ کے پاس پہنچ نہیں پاتے. اے اللہ ہمیں نفس الشیطان سے بچا کر گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اللہ گناہوں سے بچا دیجیے. اللہ اگر نے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو پروردگار ہم پیارے نبی کے سامنے رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. اللہ پیارے نبی کے سامنے بلال کے سامنے رسوا ہو جائیں گے, ابو ذر کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے, قریش کے سامنے ابو ہریرہ کے سامنے سامی ہو جائیں گے. ایک کبھی بات اپنا کرم کر دیجیے, اللہ ہم نے سنا حفظ قرآن کے موقع پر اللہ تیرے فرشتے اترتے ہیں, اللہ تیری رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کچھ نہ دیکھیے, ہمارے عمل کو نہ دیکھیے, ہمارے دل ہمارے آنکھوں کو نہ دیکھیے. اللہ قرآن کی نسبت پر اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اور اللہ اسی قرآن کی نسبت پر ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے, بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے, اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے, مقروضوں کے قرضے ادا فرما دے. اللہ جو کس تکلیف میں ڈوبے ہیں اللہ تکلیف سے نجات عطا فرما دے, اللہ جس گھر میں جو دکھ ہے اللہ اس دکھ کو ختم فرما دے, جو غم ہے غم کو دور فرما دے, اللہ انسانی شرارتوں سے بچا دے, شیطانی شرارتوں سے بچا دے, جناتی شرارتوں سے بچا دے. اللہ دوستوں کے رنگ میں دشمنوں کی حفاظت فرما دے. اے کریم آقا تو ہی جانتا ہے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں, جتنی عورتیں یہاں پر آئی ہیں, اللہ تو جانتا ہے کون کس دکھ کا دکھی آ رہا ہے, کون کس غم کا مارا ہے, کس کے گھر میں کون سی پریشانی ہے, اللہ کون بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے یا جوان بیٹی کے دکھ پر رو رہا ہے. اللہ اللہ ایسے بوڑھے باپ کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے, ہر ایک پریشانی سے نجات دے دیجیے, تکلیفوں کو دور کر دیجیے, حالات کو بہتر بنا دیجیے, گھروں میں تنگی کو دور فرما کر خوشحالی عطا فرما دے, فراوانی عطا فرما دے, جوان بچوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے, حرام اور شبہ سے ان کو بچا دے. اے اللہ پوری شہر کو پورے علاقے کو دعوت و تبلیغ کے لیے, علم و خدمت کے لیے, اے اللہ حفظ قرآن کے لیے, اے اللہ دینی تعلیم کے لیے قبول فرما دے. اللہ جو ذمہ دار جو اساتذہ بڑی محنت و لگن سے اللہ اس جگہ پہ
ساتھ پھول لگائے ہیں, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر اللہ اس کو بڑا ادارہ بنا دے, بہت سے بچوں کے فیض پانے کا ذریعہ بنا دے, چلانے والوں کو ہمت عطا فرما دے, ہر قسم کی رکاوٹوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جس کی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں تمام کی نصرت فرما, یا تمام علماء کی, ائمہ کی, حفاظ کی, دین کی خدمت کرنے والوں کی بہتر سے بہتر مدد فرما. اے اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ان کے حفظ قرآن کو ان کے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے, قوم کا بہترین حافظ بنا دے, امام بنا دے, مفسر بنا دے, مترجم بنا دے, قرآن کی قدرداری کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کے دلوں میں اپنے بچوں اپنے بچیوں کے لیے حفظ قرآن کا جذبہ عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حافظ ہونے والے طلبہ کرام کو کچھ صاحب خیر کی طرف سے انعامات دیے گئے ہیں, یہاں ان کے نام ذکر کیے جاتے ہیں. عارف پر کینیڈا والوں کی طرف سے حافظ ہونے والے ہر بچے کو ایک ڈنر سیٹ دیا گیا ہے, تو جزاہ اللہ اللہ احسن الجزا. حاجی قاسم ماسٹر صاحب کی طرف سے ایک جو کپڑا اور قرآن شریف دیا گیا ہے, تو جزاہ اللہ اللہ احسن الجزا. حاجی غلام محمد کینیڈا والوں کی طرف سے 1000 روپے دونوں طالب علم کو دیے گئے ہیں, تو جزاہ اللہ اللہ احسن الجزا. اللہ تعالیٰ ان سب صاحب خیر کو بہترین بدلا عطا فرمائے. اور یہاں چلنے والا حافظ کلاس الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے چلتا ہے, اور کچھ صاحب خیر ایسے ہیں جو ہر ماہ کی تنخواہ اپنے حلال کمائی میں سے دیتے ہیں, جن کا نام یہاں ذکر کرنا ان کے اخلاص کو گویا کہ ظاہر کرنا ہے, اس لیے ان صاحب خیر کا نام یہاں ذکر نہیں کیا جاتا, ورنہ اخلاص کے ساتھ ہر ماہ کی تنخواہ کا الحمدللہ انتظام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دارین ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور بھی زیادہ لگاؤ اور محبت ان حافظ ہونے والے طلبا سے نصیب فرمائے. یہاں بیان میں پہنچنے والے تمام مہمانان کرام کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے, تو تمام حضرات چائے پی کر کے جائیں.